الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب صد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کی سیرت پاک کے عنوان سے یہ درس سیرت جو ایک تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لمحات زندگی سے ہمیں کیا روشنی، کیا ہدایت، اور آپ کے زندگی میں رو پذیر ہونے والے وہ واقعات آج ہماری کس طرح ہماری زندگی کے مختلف گوشوں میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اس تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس درس کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ اسی فکر، اسی نظریے، اسی جستجو کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک تسلسل کے ساتھ ہم سن 9 ہجری کے آخر تک کے واقعات اور اس میں موجود ہمارے لیے جو رہنما اصول ہماری زندگی کے ہیں، کیونکہ آپ ہی کی زندگی انسانیت کے لیے بلکہ انسانیت کے تمام شعبوں کے لیے ایک عملی نمونہ اور ایک ذریعہ نجات اور ایک زندگی کی حیات کے لیے ایک تریاق مجرب ہے۔ سن 9 ہجری کے اندر ہونے والے واقعات میں ہم نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں یہ ذکر کیا تھا کہ حج کی فرضیت جب سن 8 ہجری کے اندر ہو چکی تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں 30,000 کے قریب صحابہ کرام کی ایک جماعت کو مرتب کیا اور انہیں حضرت خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی امارت و قیادت کے اندر سفر حج کے لیے روانہ کیا۔ اسلام کا یہ سب سے پہلا قافلہ اور حج کا سب سے پہلا قافلہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، یہ نسبت اور یہ عظمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب منقبت کا ایک بہت خوبصورت باب ہے اور آپ کی فضیلت اور آپ کی افضلیت، اور افضلیت بھی کون سی جو الاطلاق ہے، اس حوالے سے یہ بہت خوبصورت باب ہے جس پر میں نے تفصیلی گفتگو گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق 30,000 صحابہ کرام کو لے کر بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوئے اور بیت اللہ شریف کی طرف آپ پہنچے تو ابھی آپ مکہ کی وادی میں پہنچے نہ تھے کہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل ہوئی اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو لکھوا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اونٹنی قصوہ جو ہے وہ عنایت فرمائی اور کہا کہ تم جا کر ابو بکر سے مل جاؤ اور ابو بکر سے کہو کہ اپنے ہر خطبے کے اندر اور اپنے ہر اہم مہم کے اندر ان باتوں کو ضرور ذکر کرو۔ ان آیات کے اندر صلح حدیبیہ میں ہونے والے جو صلح نامہ تھا اس کی مخالفت اور اس سے جو انحراف کیا تھا کفار نے تو اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اب اللہ اور اس کے رسول ان کے ان وعدوں سے بری ہو چکا ہے کہ اب انہوں نے ان وعدوں کی پاسداری نہیں کی جو صلح حدیبیہ کے اندر آپ باقاعدہ دیکھتے ہیں۔ جو انہوں نے پے در پے صلح ہونے کے باوجود اسلام کے خلاف اور مسلمانوں پر سازشوں کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں یہ اونٹنی کو لے کر روانہ ہوا تو ایک جگہ پر ہم پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نماز کی تیاری کر رہے تھے اور صفیں لگ چکی تھی، قریب تھا کہ آپ امامت فرماتے تو دور ہی سے فضا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی جو حضور کی اونٹنی کو لے جا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی آواز آئی۔ تو صحابہ اکرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت تھی کہ جو حضور کی اونٹنی ہے اس کی آواز کو بھی وہ پہچان لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے امامت سے اپنے آپ کو روکا اور صحابہ سے اشارہ فرمایا کہ یوں لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تو بھیجا ہے لیکن اب شاید اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہو کہ آپ خود حج کے لیے تشریف لے جائیں اور پہلا حج جو اسلام کا ہو رہا ہے اس کی قیادت آپ فرمائیں۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر رک گئے، لیکن جب قریب آئے تو اونٹنی پر حضرت علی موجود تھے۔ تو حضرت علی کو دیکھتے ہوئے پہلا سوال حضرت ابو بکر نے یہ کیا کہ امیر او مامور، آپ جو آئے ہیں وہ میرے امیر بن کر آئے ہیں جو حضور کی اونٹنی لے کر آئے ہیں، یا آپ میرے ماتحت لے کر میرے مامور رہیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے شاہ فرمایا بل المامور، اللہ کے رسول نے مجھے امیر بنا کر نہیں بھیجا، امیر آپ ہی ہیں، میں آپ کا مقتدی بن کر آیا ہوں۔ ہاں یہ جو آیات اتنی ہے صلح حدیبیہ کے صلح نامے کی مخالفت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں کو دستور دیا ہے اس میں یہ آیت ہے اور یہ ذکر کر دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کے اندر نہیں آئے گا اور وہ برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ اور کئی قسمیں اور شقیں جو میں نے تفسیر کے ساتھ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے وہ ذکر کی گئی۔ تو یہ واقعہ حضرت ابو بکر کی خلافت پر ایک بہت خوبصورت باب ہے اور آپ کی امارت و قیادت کے اندر یہ ایک بہت خوبصورت سیادت کے اندر بڑا خوبصورت باب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے اس حج کو آپ کی امارت اور آپ کی خلافت اور آپ کی امامت کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو مقتدی اور اپنے آپ کو مامور کے طور پر پیش کرتے ہوئے ادا فرمایا، اور اس میں کوئی حیج، کوئی نقصان، کوئی عیب، کوئی توہین کی بات نہیں تھی۔ یہ درجہ بندی اللہ اس کے رسول کی جانب سے تھی اور اللہ اس کے رسول نے جو درجہ بندی بیان فرمائی ہے، جب حضرت علی کو وہ بات بری نہیں لگی ہے تو ہم کو کیوں بری لگے؟ جب حضرت علی کو یہ جملے کہنا کہ میں امیر بن کر نہیں آیا، میں آپ کا مقتدی بن کر آیا ہوں، میں مامور ہو کر آیا ہوں، تو جس کی خلافت کے لیے ہم زور کرتے ہیں، مناظرے لگاتے ہیں اور ان کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو خود حضرت علی کے نظریے کے خلاف ہے۔ حضرت علی خود اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی کا اگر یہ نظریہ ہوتا کہ امت کے اندر میں خلیفہ ہوں تو حضرت ابوبکر سے کہتے تمہاری امانت ختم ہو گئی ہے، اسلام کی سیادت میں ادا کروں گا۔ تو میں نے اس پر کئی مثالیں آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں پیش کی ہے اور اہل تشیع کے اعتراضات کے جوابات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ غلط فہمی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت علی کو پہلا خلیفہ بنانا یہ حضرت علی کے خود مزاج کے خلاف ہے اور مولا علی خود اس بات کو پسند نہیں فرماتے، جس پر ہم نے اس پر مفصل تقریر کی ہے اور مسند دارمی کے اندر، مسند دارقطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو مجھے شیخین پر ترجیح دے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر مجھے ترجیح دے، وہ کذاب ہے، وہ مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ فرمایا اگر میں اس کو پکڑ لوں تو حد قذف لگاؤں، یعنی سکوڑے اس کو لگاؤں کہ اس نے میرے پوچھے بغیر، میری مرضی کے بغیر یہ باتیں ساری کیسی کر دی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کا جو نظریہ تھا وہ صحیح کتابوں کے اندر موجود ہے۔ رہا یہ بات کہ من کنت مولا فعلی مولا، یہ حضرت علی کی خلافت کی دلیل ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ حضرت علی نے خود اپنی خلافت میں کبھی اس خطبے میں اس حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہے اور اپنی اس حدیث پاک سے اپنی خلافت کا استدلال ہی نہیں کیا ہے۔ تو یہ کتنا بچکانہ بات ہوگی کہ حضرت علی کو یہ حدیث نظر نہیں آئی کہ اس سے میری خلافت ظاہر ہوتی ہے اور کبھی تو زندگی میں یہ خلافت پر پڑھ دوں۔ تو حضرت علی نے تو من کنت مولا فعلی مولا اس کو خلافت کے لیے کبھی نہیں پڑھا، فضیلت کے لیے ضرور پڑھا ہے، اپنی فضیلت کے لیے ضرور پڑھا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت اس حدیث پاک کو یقیناً اہل بیت اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے لیے ضرور رہتے ہیں، اور یہاں پر من کنت مولا، مولا کے معنی کو ہم مددگار کے لیے رہتے ہیں، محب کے لیے لیتے ہیں، آقا کے لیے لیتے ہیں، مددگار کے لیے لیتے ہیں، لیکن اس کا معنی پہلا خلیفہ ہو جائے تو مولا کا معنی کسی لغت، کسی ڈکشنری کے اندر پہلے خلیفے کا نہیں آتا، مولا کا معنی ہر ڈکشنری کے اندر مددگار کے آتا ہے، دوست کے آتا ہے، اولا سب سے پہلے ہونا، تو مولا کا معنی اولا یہ کسی ڈکشنری کے اندر نہیں ہے، یہ خود ایک خود ساختہ نظریہ ہے، تو لہذا ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ جو حقیقت کے خلاف ہو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ خود ان تمام خلفاء کے پیچھے ہر دور کے اندر نمازیں ادا کی ہیں، ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں. تو کیا حضرت علی کو یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کی شرائط کیا ہوتے ہیں؟ نماز کی شرائط میں حضرت علی باب العلم ہے، علم کا دروازہ ہے. خارجی اس حدیث کو نہیں مانتے، ابن تیمیہ جیسے خارجی اس حدیث کو نہیں مانتے، لیکن ہم اہل سنت اس حدیث کو مانتے ہیں کہ من کنت مولا انا مدینۃ العلم والی بابہا. سعودی نجدیوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہے، لیکن یہ خارجیت ہے. اہل بیت صحابہ کی محبت میں اتنے سخت بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اہل بیت کے جو فرامین اور جو ان کی اہمیت ہے اس کو ختم کر دیا جائے، یہ خارجیت کا نظریہ ہے. اور اہل بیت کی محبت میں اتنے سخت بھی نہیں ہونا چاہیے کہ صحابہ کے احترام کو چھوڑ دیا جائے. اہل سنت کا یہ نظریہ یہ ہے جو ہم سنیوں کا ہے کہ صحابہ کو جو اللہ رسول نے عزت دی ہے اس کو بھی تسلیم کیا جائے، اور خانوادہ رسول اور اہل بیت پاک کو جو تکریم ملی ہے اس کو بھی قبول کیا جائے. تو لہٰذا یہ حدیث پاک جو ہے کہ انا مدینۃ العلم والی بابہا، روئے زمین پر صرف ابن تیمیہ ایک محرر گزرا تھا جس نے حدیث پاک کا انکار کیا ہے، ورنہ اہل سنت نے حدیث کو لیا ہے کہ یقیناً یہ حدیث بالکل درست ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. دیگر صحابہ کو جو حضور نے جزوی فضیلت دی ہے، جس طرح کہ عثمان تو میرا رفیق ہے، صدیق تم عتیق ہو، عمر تم فاروق ہو، اس طرح حضرت علی کی ایک جزوی فضیلت ہے کہ تم علم کا دروازہ ہو. تو جزوی فضیلت کے اہل سنت ہم قائل ہیں، لیکن کلی فضیلت علی الاطلاق ہمارے نزدیک وہ حضرت ابوبکر کے لیے. یہ اس کا خلاصہ ہے. اگر کسی صحابی کے لیے، تاکہ آپ کے کانسیپٹ کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بس اوقات ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتا ہے، تو اس کو اس طرح ہے کہ جزوی فضیلت جو دربار رسالت سے ہر صحابی کو قربت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے دی گئی ہے، اس کو ہم تسلیم کریں گے، سر تسلیم خم کریں گے. ان کی فضیلت کو قبول کرنا یہ ہمارا ایمان ہے. ان کی شان میں مودودی جماعت اسلامی کے جو بانی ہے ان کی طرح کھڑے ہو کر زبان چرب چلانا یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، جس طرح کہ انہوں نے اپنی بعض کتابوں کے اندر حضرت عثمان غنی کے لیے لب الہجہ استعمال کیا، سیدنا امیر معاویہ کے لیے لب الہجہ استعمال کیا، اور یہ کہہ دیا کہ جناب حضرت عثمان غنی کی یہ سیاسی غلطی تھی، یہ تھی. تو جماعت اسلامی بنا کر آپ کی سیاسی سب سے نیک نیتی تھی، یعنی حضرت عثمان غنی کے اندر تو سیاسی غلطیاں بہت تھیں، لیکن آپ کی جماعت اسلامی میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو شرم آنی چاہیے اسی بات پر کہ بندہ چڑھ کر صحابہ کرام کی تحریک پر اعتراض کھڑا کرے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں گندی زبان استعمال مت کرنا، اس لیے کہ وہ میرے تربیت یافتہ ہے. فرمایا سنو کلہم عدول، وہ سارے کے سارے عادل ہیں. ہاں دنیا کے نشب و فراز کے تحت کوئی اجتہادی خطا ہو جائے تو وہ معاملے کو سالو کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ اپنے نفس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ سیدنا میری معاویہ اور حضرت علی جو سامنے آئے یقیناً حق پر علی ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن حضرت امیر معاویہ جو حضرت علی کے مقابلے پر بڑے ہیں وہ نفس کا کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ آپ جانتے ہیں قصاص عثمان کا مسئلہ تھا اور دیگر اجتہادی باتیں تھیں. تو اجتہاد کے اندر جو خطا ہوتی ہے اس کو خطا نہیں، اس کو ادا کہا جاتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے دین کا مجتہد دین کی ساخت کو مضبوط کرنے کے لیے اور دین کی روشنی کو آگے پہنچانے کے لیے اگر جستجو کرے، صحیح فیصلہ کر گیا تو دو نیکی ملے گی، اور اگر غلط فیصلہ کر گیا تو اس کی اپنی ذات کا دخل نہیں تھا تو اس کی خطا بھی ادا ہوگی، ایک اجر ضرور ملے گا. اس لیے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا جو مارکا رہا ہے وہ نفس کے لیے نہیں تھا، وہ مال کے لیے نہیں تھا، وہ خلافت کے لیے نہیں تھا، وہ جاگیر کے لیے نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو خود نہج البلاغہ میں موجود ہے حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، اور خود اہل سنت کی تاریخوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی نیچلے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جس دن میرا سامنا امیر معاویہ سے ہو جائے گا تو ہماری صلح ہو جائے گی. نیچے کے لوگ تھے جو جنہوں نے ملنے سے ایسی تحریک چلائی اور ایسے معاملات چلائے کہ جناب جو باز رکھا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وصال کے وقت جو یزید کو آپ نے وصیت کی تھی وہ یہی تھی کہ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ جب حسین تیرے مقابلے پر آئے تو حسین کو تو زبردستی سے ڈیل نہ کرنا، حسین جو چاہے وہ کر دینا، اس لیے کہ دیکھ حسین تجھ سے افضل ہے اور حسین کے باپ مجھ سے افضل ہیں اور حسین کے نانا تیرے نانا سے افضل ہیں. تو یہ وہ نیک نیتی ہے اور یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا وہ جذبہ ہے، اور یہ جو حضور کا منصب ہے وہ یزکیہم کہ نبی جو ہے وہ پاک صاف کرتا ہے. یہ نبی پاک کی تزکیہ قلب اور تزکیہ نفس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جنہوں نے آپ کو صحابہ اکرام کا ایسا تزکیہ کیا ہے کہ جب بھی وہ معاملہ کرتے ہیں تو حقیقت کو قبول کرتے ہوئے کرتے ہیں. تو لہذا صحابہ اکرام علیہ مرضوان کی جو فضیلتیں اور جو معاملات ہیں, فضیلت جزوی کے ہم قائل ہیں, اگر کوئی ایسے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں تو امت کا یہ حق ہے کہ اس پر وہ سکوت کریں. امت کا یہ حق ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا طلحہ ہو, سیدنا خالد بن ولید ہو, ان تمام کی تمام خوبیوں کو قبول کیا جائے گا, لیکن تاریخ کے اوراق اگر ایسی باتوں کو پیش کریں, بڑا قابل توجہ نقطہ یہاں پر رکھ رہا ہوں, تاریخ کی کتابیں اگر ایسے منظر کو پیش کریں جو ان کی شان جلالت شان عظمت کے خلاف جا رہی ہوگی, تو ہم اس تاریخ کو قبول نہیں کریں گے. اس لیے کہ صحابہ کی تاریخ کو پڑھنے کے لیے تبری اور ابن کثیر کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کی سب سے بڑی تاریخ قرآن مجید ہے. جب قرآن مجید برہان رشید نے قیامت تک کے لیے اور ان کے اختتام تک کے لیے تصدیق دے دی ہے اور یہ بات کر دیا ہے کہ ان کو ہم نے راشدین سے بنایا ہے, ان کے دلوں کو ہم نے کفر سے نفاق سے اور ہر وہ عادت جو اللہ کی بارگاہ سے دور کرتی ہے اس سے دور کر دیا ہے, اور قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کی وہ جنت میں رہیں گے. یہ آپ کے لیے, میرے لیے, یہ صحابہ کے لیے ہے. یقیناً پہلے صحابہ کے لیے, اس وقت ایمان کون لایا تھا, اس وقت اچھے عمل کس نے کیے تھے؟ تو قرآن نے جتنی آیتیں ایمان اور عمل کی آتی ہے اس کا سب سے پہلا مزداق صحابہ اکرام ہوتے ہیں, اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ کلہم عدول, سارے کے سارے عادل ہیں. میں نے اس طرح کہ حضرت غوث اعظم کے یوم میں وقت میرے پاس نہیں تھا, میں نے اختصار کے ساتھ بات کی ہے, ورنہ بہجت الاسرار غوث اعظم کی اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے, غوث اعظم کی پوری تقریر ہے اس میں, اس آیت کے تحت محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم, اس قرآن کی آیت کی پوری تفسیر غوث اعظم نے کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ان کے جو دوست ہیں وہ آپس میں بڑے کریم و رحیم ہیں اور دشمن خدا پر بڑے شدید ہیں, اس کا کیا معنی ہے؟ وہاں پر سیدنا غوث اعظم نے سیدنا امیر معاویہ کا نام لے کر, سیدنا طلحہ کا نام لے کر, سیدنا علی کا نام لے کر تمام صحابہ کے بارے میں کہا کہ یہ تمام کے تمام والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم میں داخل ہیں, یہ آپس میں رحیم و کریم ہیں, ان کے لیے بد زبانی کرنا اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے. لہذا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو تاریخ اور اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہر طرف شیعت ہے, رابضیت ہے, خارجیت ہے, سنیت کو بچانا بڑا مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت امیر معاویہ پر حملہ نہیں کیا, حضرت امیر معاویہ کے گریبان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا, بلکہ آپ کو صحابہ میں شمار کیا اور آپ کے لیے عقیدت کے جملے بولے ہیں. اور غوث اعظم قدس السر العزیز, ہم قادری ہیں, ہم سنی ہیں, ان کا جو نظریہ ہے وہ ہم اپنائیں. بعض میں نے قادریوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ قادریت کے سلسلے پر تو پورے ہوتے ہیں لیکن سیدنا امیر معاویہ کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں, تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں ان کو قادریت کا فیض نہیں پہنچے گا, انہیں غوث اعظم کا فیض نہیں پہنچے گا, اس لیے کہ غوث اعظم قدس السر العزیز کا جو مزاج ہے, جو مقام ہے, اور آپ کی جو فکر ہے وہ یہ ہے, اس حدیث کے عین مطابق ہے, کلہم عدول, کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان جو ہیں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں راضی گزر گئے ہیں, اور سرکار کا ان سے راضی گزر جانا ہی ان کی صحابیت پر, ان کے تقوی پر اور ان کی نجابت پر سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے. تو میرے دوستو یہ جزوی فضیلتیں ہر جگہ پر آتی ہیں جو میں عرض کیا, لیکن امت کے اندر ایک بڑا بدبخت پیدا ہوا جس کا نام ابو العالی مودودی ہے, کہ جس نے کتاب تنظیم تو جماعت اسلامی بنائی لیکن توبہ توبہ صحابہ کے کرام کے بارے میں اتنے گندے نظریات اس نے رکھے کہ اپنے دور کے اندر علماء ربانیین نے اور امت نے اس کا ایسا ناتا بند کیا تھا کہ یہ جماعت اسلامی کے لوگ گواہ ہیں کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا. اس کی کتاب کی وجہ سے جو امت کے اندر بے چینی پیدا ہوئی تھی, خلافت و مملوکیت جو اس کی کتاب ہے, اس کے اندر جو اس نے حضرت عثمان غنی پر جو خصیص اور گندے الزامات لگائے تھے اور جو باتیں کی تھی, آج تک جماعت اسلامی اپنا منہ بچائے پھرتی ہے. میں صرف کھول کر نام اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ اپنے اور بیگانوں کو آپ پہچان جائیں. سیدنا غوث اعظم کا میں نے نام لیا تو اس کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ ناموں پر نہ چلے, اگلے کے نظریے پر چلیں آپ. اور صحابہ اکرام اہل بیت یہ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری محبتیں وابستہ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ خدا کی محبت سب سے زیادہ مومنین کے دلوں میں ہوتی ہے. تو خدا کی محبت کا معیار صحابہ کی محبت ہے, خدا کی محبت کا معیار اہل بیت کی محبت ہے, اولیاء کی محبت ہے. جو ان کی محبت میں جتنا سرشار ہوتا ہے دراصل وہ خدا کا اتنا قریبی ہو جاتا ہے. اس پر ایک نقطہ آخری پیش کر کے میں ادھر آتا ہوں. صوفیہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ خدا کی ذات کو معلوم کیا جا سکتا ہے. ایک ہوتا ہے معلوم کرنا, ایک ہوتا ہے معرفت حاصل کرنا. یہ دو چیزیں داتا صاحب نے بھی ذکر کی ہے. ایک ہوتا ہے معلوم کرنا اور ایک ہوتا ہے معرفت حاصل کرنا. معلوم کرنا اس کو کہتے ہیں جس ذات کو آپ کی عقل پورا سمجھ لیں, جس شے کو آپ کی عقل پورا سمجھ لیں وہ چیز آپ کو معلوم ہو گئی, اور جس چیز کو آپ سمجھ نہ سکے تو کسی واسطے سے اس کو سمجھتے ہیں. تو جب واسطے سے سمجھا جائے تو اس کو معرفت کہتے ہیں, جب واسطے سے سمجھا جائے تو اس کو معرفت کہتے ہیں, اور عین ذات کو سمجھ لیا جائے تو معلوم کہتے ہیں. یہ امت کا اجماع ہے کہ خدا کی ذات معلوم ہونے سے پاک ہے, اس لیے کہ خدا کی ذات جیسی ہے یہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ خدا کی ذات میں غور نہ کرو, خدا کی نشانیوں میں غور کرو. یہ کیا مطلب تھا کہ خدا کی ذات میں غور نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے, مرتد ہو جاؤ گے, ملحد ہو جاؤ گے. تو خدا کی ذات میں غور نہ کرو, خدا کی نشانیوں میں غور کرو, اور نشانی معرفت ہوا کرتی ہے. تو یہاں سے پتا چلا کہ دراصل انسان کی عقل, اللہ رب العالمین علیم ہے, یعنی ہم اللہ کو معلوم ہیں, اللہ کے علم میں ہم ہیں تو اللہ علیم ہے, لیکن اللہ جیسا ہے وہ ہمارے علم میں یہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری عقل جو ہے وہ خدا کی ذات کے تمام معاملات کو احاطہ کرنے سے قاصر ہے. اس لیے ضرورت پڑی نبیوں کی, اس لیے ضرورت پڑی رسولوں کی, اس لیے ضرورت پڑی اولیاء کی کہ تم خدا کو معلوم نہیں کر سکتے, ان کے ذریعے جان سکتے ہو. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ان کے راستے پر چلو جن پر انعام ہوا. یہ کیوں نہیں کہا کہ ڈائریکٹ میری طرف آؤ, اس لیے کہ ڈائریکٹ تم میری طرف نہیں آ سکتے تھے. تمہاری عقل محدود ہے, میرے اختیارات, میری ذات اور میری ذات کا تصور لامحدود ہے, لہذا میری ذات کو تم معلوم نہیں کر سکتے, میری ذات کی ان کے ذریعے معرفت لے سکتے ہو. تو یہ ہے. اب جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں ان بیچاروں کی حیثیت کیا ہے؟ وسیلے کا انکار تو یوں ہوا کہ جس طرح کے رب کی ذات کو معلوم کر لیا گیا ہے, لیکن نہیں, رب کی ذات معلوم ہونے سے پاک ہے, وہ ہمارے علم اور ہمارے عقل کے احاطے میں آنے سے پاک ہے. تو رب کی ذات کو معلوم نہیں کیا جاتا, اس کی معرفت حاصل کی جاتی ہے. قرآن کی جتنی آیتیں آپ پڑھیے وہاں پر معرفت کا درس ہے, معلوم کا درس نہیں ہے. ان نشانیوں کو دیکھو, ان نشانیوں کو دیکھو, ان نشانیوں کو دیکھو, ان نشانیوں کو. یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں دیکھو, یہ نہیں کہا گیا. فرما ان نشانیوں کو دیکھو, ان تم ہمیں نہیں پا سکتے اس لیے کہ تم محدود ہو اور ہمارے اختیارات, ہماری ذات لامحدود ہے. تم مخلوق ہو, ہم خالق ہیں. ہاں ہم نے کچھ ذاتیں ایسی بنائی ہیں کہ جن کے قدموں میں آ جاؤ گے تو سمجھ جاؤ تو تم ہمارے پاس ہی آ گئے ہو. جن کا ہاتھ تم نے چوم لیا تو تم ہمارے پاس. اس لیے حضور نے فرمایا جو حجر اسود کو چومتا ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ خدا کے ہاتھ کو چومتا ہے. خدا کی ذات ہاتھ سے پاک ہے, اللہ کی ذات ہاتھ سے پاک ہے, لیکن محبت چاہتی ہے کہ میں اپنی محبت کو کہیں نچھاور کروں. انسان احساس چاہتے ہیں کہ میں اپنی محبت کو کوئی رنگ چڑھاؤں, تو اس جذبات کی قدر کی گئی. فرمایا سن, رب کے ہاتھ تو نہیں ہے, نہ تو ہاتھ چوم سکتا ہے, نہ ہاتھ کا تصور ہے. جا حجر اسود کو چوم لے, یہ یوں ہی ہو جائے گا جیسے رب کے ہاتھ کو چوما ہے. تو اس لیے پتا چلا کہ رب کی ذات کو معلوم نہیں کیا جا سکتا, اس کی معرفت حاصل کی جاتی ہے. اور اس کی معرفت میں اولیاء ہیں, اس کی معرفت میں صحابہ ہیں, اس کی معرفت میں اہل بیت ہیں, اس کی معرفت میں رسول ہیں. تو لہذا ان کی محبت ضروری ہے, اور یہی والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ خدا کی محبت کے مظہر ہے. دیکھیں ابلیس خدا کو سجدہ کرنا چاہتا تھا, لیکن رب کریم نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر. کیوں؟ اس لیے کہ تو خدا کو معلوم نہیں کر سکتا. تو خدا کو چاہتا ہے تو آدم کی معرفت کے ذریعے چاہا, آدم کی معرفت کے ذریعے چاہا, اور اس نے حضرت آدم کے ادب کا انکار کیا, خدا کی معرفت کے ذرائع کا انکار کیا, تو اس کو گویا کہ جنت سے دھتکار دیا گیا اور قیامت تک کے اس پر لعنت کر دی گئی ہے, اور حضرت جبریل کو مقام دے دیا گیا. آج بھی کتاب موجود ہے کہ ابلیس جب رویا رویا پھرتا ہے اور رب سے کہتا ہے معاف کر دے, تو آج بھی رب کی رحمت اس سے یہ کہتی کہ جا آدم کی قبر کو سجدہ کر دے. بعض بزرگوں نے یہ حوالے بھی لکھے کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر لے. کیوں؟ کہ تو عین ذات کو قبول نہیں کر سکتا, تو اس وقت اس راہ پر آئے گا جب معرفت کے ذریعے آئے گا. تو یہ جو صوفیہ نے ایک نیا خوبصورت نقطہ نکالا ہے, یہ تمام ان آیتوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. اور حضور کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کرو, اللہ کی نشانیوں میں غور کرو. کیا مطلب؟ کہ تم اللہ کو نہیں پا سکتے, اللہ کے پیاروں کو پا سکتے ہو. تو اللہ کے پیاروں کو پا گئے تو تم نے خدا کو پا لیا, تم نے خدا کی نشانیوں میں غور کر لیا تو گویا تم نے خدا میں غور کر لیا ہے. تو اس لیے ہم جو زور دیتے ہیں اہل سنت بزرگوں کی محبت کے لیے, اولیاء کی محبت کے لیے, یہ شدت اس لیے ضروری ہے کہ یہ شدت جو ہے یہ اللہ کی محبت کی شدت ہے. جو قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن جو ہے وہ رب سے شدید پیار کرتے ہیں. تو رب سے شدید پیار کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ جو رب کی معرفت کی علامات ہیں ان سے پیار کیا جائے, اور جو ان سے بغض کرے ان کا نام درسوں میں بھی لیا جائے, علل اعلان لیا جائے, ان سے مکمل نفرت کا اعلان کیا جائے. اس لیے کہ جب آپ کسی کی محبت کے لیے اس کے نفرت رکھنے, اس سے دشمنی رکھنے والے سے نفرت کا اعلان کریں گے, تب تو کہا جائے گا کہ یہ اس کی محبت میں بڑا دیوانہ ہے, کہ اس کے چاہنے والوں کو چاہتا ہے, جو اس کو نہ چاہے اس کو نہیں چاہتا ہے. تو یہ دوگلی پالیسی جو تبلیغی جماعت ہماری رکھتی ہے کہ ادھر بھی پاؤں رکھو ادھر بھی پاؤں رکھو, یہ دین نہیں ہوتا ہے. دین ایک رخ کا نام ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک رخ کی طرف آ چکے ہو تو پھر اسی کو صحیح جانو. جو اس کی مخالفت کرے تو برملا اس کی نفی کرو. یہ نہیں کہ جس کو اپنی جماعت کی طرف لانا ہو تو وہ کہے میں سنی ہوں تو کوئی بات نہیں, ہم بھی مزاروں پر جاتے ہیں, کوئی بات نہیں ہم بھی اولیاء کو مانتے ہیں. تو اس قسم کی دوگلی پالیسی تم کرتے ہو تو تمہارا ضمیر اس جملے کو خوش کرتا ہے, کرتا ہے تو کرتے رہے, لیکن ہم الحمدللہ مزارات پر جانا, اولیاء کی محبت کو جانا, اس کو ٹھیک کہتے ہیں. کسی کو مطمئن کرنے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں ولیوں کو برا کہہ دیا کرو, وہ ایسے ہوا کرتے ہیں, توبہ توبہ, ہم یہ کبھی نہیں کہتے. اس لیے کہ ہمارا کام مرید بنانا نہیں ہے, ہمارا کام اصل نظریہ آگے بڑھا دینا ہے. کوئی قبول کرے نہ کرے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت, ادعو الی سبیل ربک, رب کے راستے کی طرف بلانا ہے, اپنے راستے کی طرف نہیں بلانا ہے, اپنے ذات کی طرف نہیں بلانا ہے. جب اللہ کی طرف بلانا ہے تو جو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا ذکر برملا کر دینا چاہیے. تو میرے دوستو, حضرت ابو بکر صدیق نے یہی سوال کیا کہ مامور امیر او مامور, علی تم امیر ہو کہ مامور ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ میں مامور, حضرت علی نے کہا کہ میں مامور. اب اسی سے متصل جو یہ واقعہ سامنے آ رہا ہے وہ ہماری ایک بڑی خوبصورت رہنمائی کرتا. سن 9 ہجری کے اندر حضرت ابراہیم جو حضور کے صاحبزادے ہیں ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال کے وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان کرم جو ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ اشک بار ہوئے اور تیزی سے آنسو بہنے لگے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے آئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں مردوں پر رونے سے منع کیا ہے, ان پر نوحہ کرنے سے منع کیا ہے, اور یا رسول اللہ یہ آپ کے صاحبزادے جو وصال فرما گئے ہیں, مورخین لکھتے ہیں ان کی عمر صرف 16 ماہ تھی, کتنی بولے کتنی 16 ماہ عمر تھی, اور یہ انتقال کر گئے ہیں اور حضور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو حضور نے فرمایا یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خدا کی رحمت کی نشانی کے ہیں, اس لیے جو کسی پر رحمت نہیں کرتا تو خدا اس پر رحمت نہیں کرتا. فرمایا میں نے جو تمہیں نوحوں سے منع کیا ہے, مردوں پر رونے سے منع کیا ہے, وہ کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں, وَإِنَّ عَلَيْهِ لَمَحْزُونٌ, یقیناً میرے بیٹے کے وصال پر مجھے غم ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. اب دیکھیں سیرت غم کا طریقہ بتاتی ہے, اور فرمایا کہ تَدْمَعُ الْعَيْنُ, میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے, وَيَحْزُنُ الْقَلْبُ, میرا دل بہت مغموم ہو چکا ہے, وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ رَبَّا, لیکن دیکھو میری زبان بند ہے, میری زبان ایسا کوئی جملہ نہیں بولتی جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. فرمایا اس لیے نوحہ سے منع کیا گیا تھا. فرمایا میں نے تمہیں میت پر رونے سے منع نہیں کیا بلکہ میت پر ایسے واویلا کرنے سے منع کیا ہے کہ جس میں بے صبری ظاہر ہو اور جس سے تمہارا رب ناراض ہو جائے, اور تم میت کے لیے ایسے جملے بولو جو اس کی شان ہی نہیں تھی. تو بڑا نرالا تھا, تو بڑا پیارا تھا, اور اپنی طرف سے مبالغہ آرائی کرو. تو حضور نے فرمایا جو مبالغہ آرائی اور تسنن جو ہے اس سے میں نے تمہیں منع کیا ہے, اور اس قسم کا نوحہ کرنا کہ گریبان چاک کر دینا, پھاڑ دینا, اور گویا کہ اپنے چہروں پر اپنے ہاتھوں کو مارنا اور بے صبری کی علامت کا ظاہر کرنا, فرمائیے بے صبری ہے, اور قرآن نے جو صبر کا فلسفہ دے کر مسلمان کو نظریاتی بنایا ہے یہ اس کے خلاف ہے. لیکن اگر فطرتن بغیر کسی قصد کے آنکھوں سے غم میں آنسو جاری ہو جائے اور گویا کہ اس میں کوئی واویلا نہ ہو, اس میں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو بے صبری کو ظاہر کرے, تو حضور نے فرمایا یہ رحمت ہے. کیا فرمایا؟ یہ رحمت ہے کہ جو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رحمت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم, یہ واقعہ تفصیل اس میں ختم نبوت کی ایک بات آتی ہے, مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں پر چند مغلظاتیں بکی ہیں, تو میں اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس بات کو, وقت میرے پاس نہیں ہے اس لیے کہ آپ کا بھی وقت ہے, لیکن میں اللہ رب العالمین سے ایک ہفتے کی مزید مہلت چاہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے مہلت عطا فرما تاکہ آئندہ درس میں گستاخ کا جواب میں دے سکوں. اس واقعے کے تحت ملعون مرزا نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کی کوشش کی ہے, لیکن انشاءاللہ العزیز ہم اس پر سرکار کی رضا کے لیے, رب کی رضا کے لیے جواب ضرور دیں گے. اور دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ایک ہفتے کی اور مہلت عطا فرما دے عافیت کے ساتھ، کہ ہم اپنے ضمیر پر وہ بوجھ لے کر نہ جائیں، جائیں تو اس اعتبار سے جائیں کہ یقیناً ہماری جو زندگی گزری ہے وہ اللہ والوں اور اللہ کے محبوب کی محبت میں گزری ہے. یہ مومن کی زندگی کا حاصل ہے، اسی کے ذریعے بندہ جو ہے وہ نظریاتی بنتا ہے. میرے دوستو اب سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بچے کے لیے فرمایا کہ قبر کھدوا دی جائے. بقیع کے اندر قبر شریف تیار کر دی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیریں پڑھی اور نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد مشک کا پانی تیار کیا. کس کا بولیں؟ کس کا؟ مشک کا پانی تیار کیا، اور پانی تیار کرنے کے بعد اس کو حضرت ابراہیم کی قبر کے اندر چھڑکا. یہ بدتی جو آج کل ایک بدتی فرقہ نکلا ہے جو کہتا ہے کہ قبروں پر پانی نہیں چھڑکنا چاہیے، یہ قبروں پر چادر نہیں چڑھنا چاہیے، تو بدتی یہ ہے جو دین میں نئے طریقے نکال رہے ہیں. پرانے طریقے یہی چلتے ہوئے آئے ہیں، پرانے طریقے ہیں. بولیں یہ بزرگوں کا عرس نہیں ہونا چاہیے. میں ایک بات یہاں پر آسان سے عرض کر دیتا ہوں، عرس پر ایک بات عرض کروں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے اشرف السمانے، جو ان کے مرید نے ان پر لکھی ہے، تاریخ کی کتاب ہے. آپ اہل علم نوجوان بیٹھے ہیں تو آپ کے لیے میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں. اس کی جلد نمبر 2 کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ تھانوی صاحب کے جو دادا تھے نا، وہ رامپور میں ایک بہت بڑے ولی کی مزار پہ عرس پر جایا کرتے تھے. پوری زندگی تھانوی صاحب نے عرس کو شرک کہا ہے، لیکن دادا جایا کرتے تھے. کہتے ہیں تو پتا مجھے بتاؤ کہ نیا دین تھانوی صاحب نے نکالا تھا یا پچھلوں کا تھا، کیونکہ جو نئی بات کرے گا تو وہی نیا کہلائے گا نا. پچھلے تو سب کچھ وہ کرتے تھے، اب تھانوی صاحب کے دادا جو جا کر رامپور میں اس عرس کیا کرتے تھے. کہتے ہیں اس مزار کے بڑے عاشق تھے، اور مزار کے لیے عرس کے لیے رامپور جائیں گے تو وہاں کوئی پکوڑے خریدنے کے لیے تو نہیں جا رہے، مزار کے لیے جا رہے ہیں، تو یقیناً مزار کی نیت بھی ہوگی، مزار کی نیت بھی ہوگی. تو جو تھانوی صاحب کے گرو ہیں نجدی، جو سعودی حکومت ہے، وہ یہ کہتی کہ رسول اللہ کی قبر کی طرف سفر کرنا اس نیت کے ساتھ کہ میں رسول اللہ کی قبر کی طرف جا رہا ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا. اور یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کہ آپ حج پر جاتے ہیں نا تو حج پر آپ کو کتابیں ملتی ہیں زیارت مدینہ کی، اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے کہ آپ جب مدینے جائیں. یہ تو ابھی شور کرنے کی وجہ سے انہوں نے عبارتیں بدلی ہیں، ورنہ پرانی کتابیں فتح المجید کی عبارت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا، آج تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جب مدینے جائیں تو مسجد نبوی کی نیت کریں، روزہ رسول کی نیت نہ کریں. ہم نے کہا ہمیں مسجد سے کیا کرنا ہے، یہ مسجد میرے آقا کے صدقے مسجد نبوی بنی ہے. مسجد سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسجد یہاں پر کم ہے کوئی؟ مسجد کوئی کم ہے؟ ہم مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں. تو ہم تو سرکار کے لیے جا رہے ہیں، رہی اس مسجد کی عزت تو وہ حضور کی وجہ سے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو آپ کی داڑھی منہ پر لگی ہوئی ہے نا، تو ہمارے سر کے سکھ کی بھی داڑھی ہوتی ہے، لیکن آپ کی داڑھی کی عزت بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہے. تو یہ آپ کی داڑھی کو بھی عزت حضور کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے، تو مسجد نبوی کی بھی جو عزت ملی ہے یہ حضور کی وجہ سے ملی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کس کی وجہ سے ملی ہے؟ تو یہ کہا کہ جناب مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں. اگر کوئی رسول اللہ کی قبر کی نیت کرتے ہوئے گئے، تبلیغی جماعت پر پوری کتاب لکھی ہے سعودی نجدیوں نے، میرے پاس کتاب موجود ہے، التحذیر من جماعت تبلیغ. میں دیوبندی علماء سے کہتا ہوں، بھائی تمہارے پورے خلاف کتاب لکھی انہوں نے، اس کا جواب تو دو. تمہیں قبوری کہا ہے، آج جو آج ہمیں تم مزاروں پر جانے کو شرک کہتے ہو، چادر چڑھانے کو حرام کہتے ہو، بزرگوں کے وسیلے کو حرام کہتے ہو، یہ ساری عبارتیں پاکستان کے غیر مقلد اہل حدیث علماء نے یہ ساری کتابیں جمع کر کے سعودی نجدی علماء کو دی، اور کہا کہ تم بریلویوں کو صرف برا کہتے ہو تو دیوبندی بھی تو ان کے اتنا ہے، اور یہ زکات کا نہر جو بہ رہی ہے ہماری طرف بہاؤ، یہ ریال ہماری طرف بہے ان کی طرف نہ بہے. تو یہ سارا جھگڑا ویسا تھا. تو طالب الرحمان جو اس وقت اہل حدیثوں کے ایک بہت بڑے مولوی، انہوں نے پوری کتاب لکھی دیوبندیت، انہوں نے یہ ساری کتابیں لے جا کر نجدی علماء کو دی. نجدی علماء نے ریاض میں پوری تحقیقی ٹیم بنائی، اور تحقیقی ٹیم کے تحت تبلیغی جماعت کے خلاف فتوے دیے گئے کہ یہ گمراہ جماعت ہے، اور پوری ایک کتاب مرتب کی ہے، اور کہا کہ یہ پکے مشرک ہیں، زندیق ہیں. اور نام لیا تھانوی کا، ادریس کا، اندھیروی کا، انور شاہ کشمیری کا. میں نے یہاں پر دیوبندیوں کو کہا کہ تم حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں کتنے للچاتے ہو، لیکن وہ تمہارے بزرگوں پر لعنت کرتا ہے، تو تم پر بڑی لعنت ہونی چاہیے کہ جو تمہارے بزرگوں پر لعنت کہے تم اس کے قدموں میں پیچھے جاتے ہو. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ دوگلا پالوسی ہمیں نہیں آتی. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ حق ہے، سچ ہے، جو میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ حوالوں کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ حق ہے. اگلا اگر اتنا بے غیرت اور بے حس ہو جائے کہ کسی بات کو سنے ہی نہیں، تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. اور میں ان کو سنانے کے لیے نہیں بول رہا، میں تو آپ جیسے منصف مزاج لوگوں کو بول رہا ہوں کہ جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ضمیر رکھتے ہیں، غیرت رکھتے ہیں، حیا رکھتے ہیں، اور وہ سوچیں کہ ایک طرف ہو کر ہر چیز کو سوچنا چاہیے. کسی جماعت کے جتے اور اکثریت کو دیکھ کر اس کی حقانیت کا اندازہ نہیں ہوتا، بلکہ پچھلوں کی اکثریت کو دیکھ کر سواد اعظم کا اندازہ ہوتا ہے.
سواد اعظم اس دور کے لوگوں کے مجمع کا نام نہیں ہوتا، سواد اعظم پچھڑوں کے مجمع کا نام ہوتا ہے. تو آج میں کہتا ہوں مجھے بتائیے، مسلمانوں کا تعارف یہ گنبد والوں کے حوالوں سے ہوتا ہے یا عام قبروں سے ہوتا ہے؟ گنبد والوں سے ہوتا ہے نا، تو وہ گنبد والے ہمارے ہی تو پیر تھے، وہ سارے سنی ہی تو تھے، وہ اولیاء ہی تو تھے، تو وہی سواد اعظم ہے. تو آپ کو عقیدہ داتا علی حجویری والا رکھنا ہے، آپ کو عقیدہ غوث اعظم والا رکھنا ہے، آپ کو عقیدہ ان تمام لوگوں کا رکھنا ہے. میں صرف یہ حوالہ تنقید کے لیے نہیں، تعارف کے لیے دے رہا ہوں کہ تحقیق کریں آپ. تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں کہ جب میرے دادا وہاں پر پہنچے تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، میرے دادا تلوار چلانے میں بڑے ماہر تھے، انہوں نے تلوار کے ذریعے ڈاکو کا مقابلہ کیا اور ڈاکوؤں کو مارا، اور اس حال میں وہ خود شہید ہو گئے. کہتے ہیں کہ کئی عرصہ گزر گیا، تھانوی صاحب کہتے ہیں ایک دن رات کو ہمارے گھر پر دستک ہوئی، تو دروازہ کھولا تو دادا جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور ہاتھ میں ایم سلیمان مٹھائی والے کا ڈبا پڑ رہا ہوا ہے، یعنی مٹھائی کا ڈبا ہے ہاتھ میں. کیا ہے بولے؟ مٹھائی کا ڈبا ہاتھ میں ہے. تو کہا دادا جان آپ؟ کہا مٹھائی کا ڈبا لائے، کھائے پیے. پھر کہنے لگے سنو، اگر تم کسی کو بتاؤ گے نہیں نا کہ میں آیا تھا تو میں ہر روز آؤں گا مٹھائی کا ڈبا دے کے جاؤں گا. میں نے کہا دادا کو مرنے کے بعد ایڈریس کس نے سمجھا دیا تھا؟ مرنے کے بعد ان کا علم باقی ہے، ان کا شعور باقی ہے، ایڈریس باقی ہے، پڑوس کا دروازہ نہیں ٹھکٹکاتے، وہی دروازہ ٹھکٹکاتے، مٹھائی کس دکان سے لینی یہ بھی پتا ہے اور کتنے ڈبے میں لینی یہ بھی پتا ہے. میں نے کہا آپ کے دادا انتقال کریں تو مرنے کے بعد ان کو سب پتا ہوتا ہے، لیکن ہمارا کوئی بزرگ وصال کر جائے تو آپ شرک فتوی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دادا کے گھر کا دین نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا دین ہے. ہم آپ کے دادا کی نفی نہیں کرتے، ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے اور ہے اور یہ یقین ہے اور یہ باتیں دلائل کے ساتھ ثابت ہیں. تو لہذا حضرات گرامی، جو سچے نظریے بزرگوں کے چلے آئے ہیں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ان نظریوں پر جم کر رہنا چاہیے اور اسی میں نجات ہیں. نئے نئے جوکر، نئے نئے مقتداؤں کو نہیں تلاش کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کے نظریے پر رہیں اور اسی نقش قدم پر ہم چلیں. تو حضور نے مشک کا پانی تیار کیا اور حضرت ابراہیم کی قبر کے اندر چھڑکا. حضرت ابراہیم کی یہ پہلی قبر تھی جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی چھڑکا. آج آپ لوگ مردے کے اوپر بوتلوں سے پانی چھڑکتے ہیں نا، تو مولوی صاحب قریب مسجد سے چیخنا شروع کرتے ہیں ہر نیک کام پر. نماز جنازہ کے بعد دعا تم نے کی حرام ہے، اب دعا کبھی حرام ہو سکتی ہے؟ اب نماز جنازہ کے بعد ہمیں کوئی ڈھول بجائیں، کوئی گانا گائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جناب وہ حرام ہے. نماز جنازہ کے بعد اگر میت کے لیے دعا کر دی گئی تو یہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا. جس کا باپ مرتا ہے اس سے پوچھو کہ جس نے دعا کی وہ کتنا بڑا احسان کر رہا ہے. تو نماز جنازہ کے بعد دعا کر دی تو مائک پر شروع ہو گئے کہ جناب یہ حرام ہے، کفر ہے، بدعت ہے، یہ حرام ہے. اگر کسی نے خوشبو کے لیے کوئی خوشبو چھڑک دی تو کہا جی حرام ہے. ہم نے کہا تم اس کو حرام کرتے ہو، رسول اللہ اس کو جائز سمجھتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم کی قبر کے گرد گویا کہ پانی کو اس مشک کے پانی کو چھڑکا. اور ابھی آپ لوٹ کر گھر ہی آ رہے تھے کہ سورج کو گہن لگ گیا، سورج کو گہن لگ گیا. عرب میں یہ مشہور تھا کہ سورج میں کو جو گہن لگتا ہے وہ کسی کے صدمے اور موت کی وجہ سے ہوتا ہے. جب یہ بات ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلبگر ہوئے اور صحیح بخاری موجود ہے، فرمایا سنو یہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے گہن نہیں لگا، یہ اللہ رب العالمین کے امتحانات ہوتے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا کے لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ جس سے لوگ استغفار کریں، خوف کریں. اور یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ اتنا بڑا سورج جس کو لوگ پوچھتے ہیں، خدا اس کو اندھیرے میں لے جا سکتا ہے، اس کی روشنی کو ختم کر سکتا ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ رب پھر کیا نہیں کر سکتا ہے. تو یہ رب جو سورج سے روشنی کو کھینچتا ہے یہ اپنی توحید ربوبیت کا اظہار کرتا ہے. سورج کو بنایا یہ اس کی توحید الوہیت ہے، اور سورج سے روشنی کو کھینچ دیا یہ اس کی توحید ربوبیت ہے کہ بتانا ہے کہ اس کے بنانے میں بھی تنہا ہوں اور اس کی روشنی دینے میں بھی تنہا ہوں. یہ نہ سمجھو کہ جناب اس کی روشنی کوئی دائمی ہے، اس کی روشنی کوئی حتمی ہے، یہ تغیر پذیر ہو رہی ہے، بدل رہی ہے. تو پوچھو اس کی روشنی کہاں چلے گئی، کیسے ختم ہو گئی. آج سائنس تو اس نظریے پر پہنچی کہ چاند آڑے آ گیا تو زمین آڑے آ گئی، لیکن میں کہتا ہوں آج سائنس اس نظریے پر ہے. میں کہتا ہوں 200 سال کے بعد اس نظریے کا سائنس خود رد کرے گی، وہ کسی اور نظریے پر پہنچے گی، لیکن حضور نے ایک ہی نظریہ دے دیا ہے. فرمائے رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، یہ رب کی قدرت جلالت کا اظہار ہوتا ہے کہ جناب جو اس کی روشنی کو کھینچ لیا جاتا ہے. اور حضور نے شعبد بازی کو ختم کرتے ہوئے شاہ فرمایا لوگو یہ سورج کو جو گہن لگا ہے یہ کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ حکمت ہے خدا کی، یہ خدا کی قدرت کی وجہ سے لگتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج گرہن کی جو نماز ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسجد شریف میں ادا فرمائی اور کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، اس حالت کے اندر گویا کہ سورج کو دوبارہ روشنی اللہ رب العالمین عطا فرمائی۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ حضور نے اس کو اپنے بیٹے کی طرح منسوب کیوں نہیں کیا، تو یہاں پر حکیم اور دانا لوگوں نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا حضور کو اللہ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہے تو حضور لوگوں کے دلوں میں اپنی اولاد کے احترام بٹھانے کے لیے سورج والی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بعض لوگ یوں ہوتے ہیں نا کہ ایک بات جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے، جو حق ہے اس کو حق کہا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بات اتفاقی ہو جاتی ہے اور کہا جائے حضور یہ آپ کی کرامت تھی، آپ کی وجہ سے ہو جائے، اور ہم مسکرا کر کے ہاں یہ میری وجہ سے ہوا ہے، تو اتفاقی باتوں سے تقیہ کرنے والا نااہل آدمی ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باتوں سے سند نہیں پکڑی، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو کتنی عظمت عطا فرمائی، یہ سورج والی باتیں قبول کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی، اور جبکہ اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں تھی، حقیقت نہیں تھی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہ کیا۔ تو یہاں سے ایک نظریہ ملا ہے کہ جو مدبر ہو، مبلغ ہو، اور جو امت کا رہنما ہو، وہ جب اللہ نے اس کو عزت دینی ہوگی تو لوگوں کے دلوں میں اس کی قدریں پیدا ہو جائیں گی۔ خواہ مخواہ پرچے بانٹ کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کو اپنی عزتیں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت شاہ عبدالحق مودی سے دہلوی علیہ رحمت لکھتے ہیں، اخبار الاخیار شریف کے اندر بھی آپ نے لکھا ہے، شرافت الغیب کے اندر بھی لکھا ہے، ایک بزرگ نے وعدہ کیا کہ میں کسی انسان کے قریب کبھی نہیں جاؤں گا اپنے توکل کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ہمارے لیے تو یہی ہے کہ جو اسباب ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ جا رہے تھے، جاتے ہوئے راستے میں ایک گڑا تھا بہت گہرا، اس میں ان کا پاؤں پڑا اور وہ گر گئے۔ جب گر گئے اس کے اندر تو بہت چوٹیں آئی، بڑی تکلیف ہوئی۔ دل نے کہا کہ میں کچھ کر دوں، کسی کو آواز لگاؤں۔ پھر آپ ایسے مجاہد تھے اور مجاہدے میں ایسے تھے کہ بندہ اس مرتبے پر پہنچ کر ایسا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کس نے مدد کرنی ہوگی تو اللہ اس کے دل میں خود ڈالے گا اور وہ آ کر میری رہنمائی کر دے گا۔ دو آدمی اس راستے سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ بڑا گہرا شغاف ہے، کسی کا پاؤں پڑ گیا تو لوگ مر جائیں گے، انہوں نے مدد کی بجائے اس کو ڈھانپ کر چلے گئے، کیونکہ انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا۔ یہ بھی خاموشی سے بیٹھے رہے کہ نہیں، جب رب چاہے گا تو میری مدد کروا دے گا۔ کچھ دنوں کے بعد شیر آیا اور اس نے اپنی دم نیچے ٹنگائی، نیچے لٹکا دی دم، اور جب دم لٹک گئی، لٹکی ہوئی تھی، تو ان کے دل نے کہا کہ بس یہی تیرا سمرا بن گیا ہے۔ اور جب وہ شیر کی دم کو پکڑ کر اوپر کی طرف آئے تو شیر نے اپنی زبان میں ان سے کہا کہ دیکھ یہ رب کی قدرت و شان ہوتی ہے کہ تجھے ہلاکت والی چیز کے ذریعے ہلاکت سے بچا لیا ہے۔ تو جسے اللہ رب العالمین عظمت عطا فرماتا ہے تو یہ خلاف توکل نہیں ہوتا۔ ایک بات یہاں پر میں عرض کر دوں، اس سے وسیلے کا انکار نہیں ہوتا، یہاں پر بھی وسیلہ ہی تھا۔ ذات جتنی بلند ہوتی ہے اس کے وسیلے کے زاویے تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں، زاویے، لیکن آخری زاویہ وہ نبی پاک کی ذات کا ہے، اس سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی بری۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں روزانہ آپ سے روٹی لے کر کھاتا ہوں لیکن آج میں نے عہد کیا کہ آپ سے لے کر نہیں کھاؤں گا، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹے موٹے ہمارے جیسے لوگ ہیں، یہ اپنے اسباب میں ترقی کرنے کے، روحانیت میں ترقی کرنے کے درجے بڑھا سکتے ہیں، لیکن روحانیت میں جو جتنا بڑھتا ہے وہ خدا کے قریب ہونے کے لیے بڑھتا ہے۔ تو خدا کے قریب وہ جب ہوگا جب مصطفیٰ کا وسیلہ وہ پیش کرے گا۔ نیچے کے وسیلے تو ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اپنی رفعت کے اعتبار سے، اپنے کمال کے اعتبار سے، درجہ جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن حضور کی ذات وہ حتمی درجہ ہے کہ جس سے بندہ عبور نہیں کر سکتا۔ یہی چیز غوث اعظم کے دور میں تھی۔ غوث اعظم کے دور میں جہاں شیعہ موجود تھے، راوضی موجود تھے، خارجی موجود تھے، وہاں جاہل صوفی بھی موجود تھے، اور جاہل صوفی یہ کہا کرتے تھے اس دور کے کہ ہر وہ چیز جو خدا کے علاوہ ہے وہ حجاب ہے، آڑ ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ خدا کی طرف ہونا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے نبیوں کو بھی حجاب مانا، اس بات کو غوث اعظم نے لکھا، نبیوں کو بھی۔ آج دیکھیں باقاعدہ ایک فرقہ اس چیز کی ترجمانی کرتا ہے، وہ رسول کے وسیلے کو، رسول کی ذات کو خدا کی بارگاہ میں حجاب سمجھتا ہے۔ حجاب کسے کہتے ہیں؟ آپ تو پردے کو کہتے ہیں، تصوف کی اصطلاح میں حجاب اس کو کہتے ہیں جو خدا سے دور کر دے، جس کو اقبال کہتا ہے جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو حجاب کہتے ہیں اس چیز کو جو خدا سے دور کر دے۔ تو انہوں نے یہ تصور رکھا کہ خدا ہمیں جب ملے گا، جب راستے کی ہر چیزوں کو ہم ہٹا دیں گے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہنا چھوڑ دیا کہ دعاؤں میں نبی کے نام کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ خدا کا نام لو، اللہ اللہ اللہ۔ جیسے ہمارے طارق جمیل صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب اللہ اللہ، یا اللہ تو زمین پر آ جا، میں تیرے ہاتھ چوم لوں، معاذ اللہ میں تیرے پاؤں چوم لوں، میں تیرے پاؤں، میں تیرے گرد، تیری زلفیں سنوار دوں، میں تیرے گرد گھوم لوں۔ یہ ان کی نیٹ پر تقریریں موجود ہے، ساری باتیں موجود ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسا تصور پیش کرنا اور ایسا مقتدہ بنانا کہ یا اللہ تو آ جا، میں تیرے گرد گھوم لوں۔ خدا جب جھاڑو مارتا ہے تو زمین و آسمان صاف ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے چاہنے والے ایسی تقریریں کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف بلانے والے ایسی باتیں کرتے ہیں، یا اللہ تو زمین پر آ جا، تو آ کر بتا دے لوگوں کو، تو آ جائے تو میں تیرے گرد رقص کروں گا، تیرے گرد ناچوں گا، تیرے پاؤں میں دباؤں گا. یہ کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے خدا کے لیے؟ اب اگر کوئی کہے جناب ہم حق پر ہیں، تو میں نے کہا میں نے کام کر کے تم پر ٹھوک دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اب جاؤ تم فیصلہ کرو، قرآن و سنت کی طرف چلو. کہ یہ خدا کی محبت کا حق ہے، خدا کے لیے جسم ثابت کرنا معاذ اللہ، خدا کے لیے ہاتھ ثابت کرنا معاذ اللہ، خدا کے لیے پاؤں ثابت کرنا معاذ اللہ، خدا کے لیے چہرہ ثابت کرنا معاذ اللہ. یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ یہ شیطانی تبلیغ سے تم خدا کی فرح چاہتے ہیں. حضرت گرامی، تو یہاں پر جو غوث آدم فرماتے ہیں، اصل چیز جو وہ رسول پاک کی ذات ہے اور حضور کی ذات، جو بندہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کے لیے خدا کے قریب پہنچنے کا واحد ذریعہ وہ رسول اللہ کی ذات ہے. اور جو رسول کو خدا کی بارگاہ میں حجاب سمجھے وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے وصل کا ذریعہ سمجھے وہی مومن کامل ہے. تو یہ سیرت کے پروگرامز اور یہ جو درس ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں یہ ساری باتیں جو میں نے کھول کر آپ کے سامنے پیش کی ہوں، کیونکہ موضوع آخری اختتام کی طرف چل رہا ہے، تاکہ آپ اپنے گرد و نواح کے اندر ایک تحقیق کی نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کی فکر کریں. یہ باتیں میں نے مناظروں کے لیے نہیں کی ہے، یہ باتیں میں نے مباحثے کے لیے نہیں کی ہے، یہ باتیں میں نے مجادلے کے لیے نہیں کی ہے. یہ اس لیے کی ہے کہ آج کل ایس ایم ایس کے ذریعے غوث اعظم کی گیارہویں شہید پر حملہ کیا جاتا ہے، رسول اللہ کے میلاد کے خلاف ایس ایم ایس کیے جاتے ہیں، تو پھر مسجد سے بہترین جواب جگہ کوئی ایسی نہیں ہے جہاں پر جواب دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ کے علم کے خلاف. آج میں دیکھتا ہوں میرے موبائل پر کثرت سے میسج آتے ہیں غوث اعظم کے بارے میں کہ گیارہویں شریف یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ میں سب کے لیے پسند کرتا ہوں. یقیناً آج اگر ہر چیز اتنی فاسٹ ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی اتنی تیز ہو چکی ہے، تو آپ کو بھی میسج پہنچتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک ایسی گیدرنگ ہو جاتی ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر ہم تنقید برائے تعمیر والی باتیں کرتے ہیں، تنقید برائے تنقید نہیں کرتے. تفرقہ بازی اس کو نہیں کہتے، اس کو کلیئر کرنا کہتے ہیں. تفرقہ اس کو کہتے ہیں جو مسلم باتوں پر اٹیک کرے، جو مسلم باتوں کو توڑے، جو مسلم باتوں کی مخالفت کرے. تو وہ ایس ایم ایس کے ذریعے جو باتیں کی جاتی ہے وہ تفرقہ بازی ہے. ان چیزوں کو بدعت و شرک جو کہا جاتا ہے وہ تفرقہ بازی ہے. ہم نے کوئی اپنی والد کی کتاب کی باتیں تو نہیں کی ہے، ہم نے داتا صاحب کی بات کی ہے، ہم نے خواجہ صاحب کی بات کی ہے، ہم نے صحابہ کرام کی بات کی ہے، ہم نے حضرت امیر معاویہ کی بات کی، ہم نے حضرت مولا علی کی بات کی ہے. یہ وہ چیزیں میرے دوستوں جو ہمیں یاد تو ہے لیکن اس درس کو ہم بھولتے جا رہے ہیں. میرے دوستو، اس کا بھول جانا ہمارے ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے سرکل کے اندر آ جائیں کہ جہاں پر ان پیاروں کی محبت کے ساتھ ہم وابستہ رہیں، ان کے ذکر کے ساتھ ہم وابستہ رہیں. دنیاوی تعلیم میں ہم جتنا بھی شعور پکڑ لیں، لیکن عزتیں ہمیں دنیاوی تعلیموں سے نہیں ملتی ہے، عزتیں ہمیں ان بزرگوں کے ادب سے ملتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر ایک اچھے شخص کے نام سے متعارف ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں اچھے انسانیت کے ناطوں سے ہمیں پہچانا جائے. تو پھر ہم اخلاق کے ساتھ ساتھ ان پاکیزہ عقیدوں کو بھی اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں، اس لیے کہ جب وہ مزار والے جن نظریوں کو رکھ کر جنت میں جا رہے ہیں، تو ان نظریوں کو رکھ کر تو ہم بھی تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اچھوں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو تبلیغی جماعت کی بات کی ہے، یہ ان کی باتیں ہیں جو میں نے کی ہے، جو باتیں غلط ہیں اور جو ایسی غلط ہو جو کفر کی حد تک جائے، اس میں فرض بنتا ہے کہ برملہ اس کا اظہار کیا جائے، تاکہ لوگ اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس پر غور کریں، اور ان لوگوں کو پکڑ کر کہیں کہ ہم تو تبلیغ میں اللہ کے لیے آ رہے تھے اور تم اللہ ہی کا گستاخ ہمیں بنا رہے ہو. تو اس بات یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں. اور ریفرنس چاہیے تو یہ نیٹ پر، یوٹیوب پر آپ جائیے، درجنوں آپ کو گویا کہ کلپس آپ کو نظر آئیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک میں درجنوں کلپس آپ کو ملیں گے. اصل چیز دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری لائبریری میں تشریف لائیے، ہم آپ کو اصل سیڈیز آپ کو دکھاتے ہیں، صرف اس جذبے کے ساتھ بتانے کے لیے کہ ہمارا جو منصب ہے وہ اس فتنہ پر دور کے اندر آپ کے لیے بزرگوں کی روشنی کو آگے بڑھانا ہے. اور اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ مجھے بھی اس ہدایت پر کامل رکھے، اور اللہ آپ کو بھی اس ہدایت پر کامل رکھے، اور اللہ ہمیں ان اولیاء صحابہ اہل بیت کے نظریات کو فالو کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سیرت کے اس درس سے اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو روشن فرمائے. اب آخر میں جو ہم تصور کرتے ہیں اس کی طرف چلیے. اپنی سر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور گنبد خضرا کے پاکیزہ تصور کو اپنے ذہن میں لائیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر تشریف فرما ہے، آپ کی قدمین شریفین، مواجہ شریف آپ کی جبین اقدس کے سامنے تو سونے والی جالی ہے، سنہری جالی ہے، لیکن آپ کے قدوم اقدس، آپ کے پائے مبارک کی طرف سبز جالی ہے. اور آپ بالکل اصحاب صفہ سے اگر باب جبریل سے داخل ہوتے ہیں تو بالکل باب جبریل سے آپ پہنچتے ہیں اسی جالی کی طرف ہے جو حجرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، اور وہ جالیاں جو ہیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم شریف کی ہے، وہاں پر اپنے آپ کو پائیں، اپنے آپ کو محسوس کریں، اور اپنی تمنائیں، اپنی اولاد کے لیے نیک خواہشات، اپنی اولاد کے لیے رحمت و برکت، اپنے لیے رحمت و برکت، اپنے والدین کے لیے رحمت و برکت و مغفرت کی نیت کرتے ہوئے، اور بالخصوص عالم اسلام کی سلامتی کی نیت کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں اپنے آپ کو محسوس کریں، اور اس تصور کے ساتھ اس جگہ پر آپ پہنچ جائیں، اور پہنچ کر بارگاہ رسالت میں عاشق رسول امام بوسیری علیہ رحمت کی زبان سے اپنی ترجمانی اور اپنی بات کو بارگاہ رسالت میں عرض کر دیں. جو میرے بھائی میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور جو نہیں پڑھ سکتے وہ ذکر کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے غلبے کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ سماعت کریں. هو الحبیب بالذی ترجا شفاعتہ لکل خوف لمن الأحوال مقتحم مولايا صل آمین یا رب العالمین. یا اللہ یہ جو دعائیں کی اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما، اور حاضران محفل کے تمام جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما. اس سیرت پاک کے فیضان سے قیامت تک ہماری اولادوں کے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت سے آراستہ فرما. آمین یا رب العالمین. بجاہ طہٰ و یاسین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحم الراحمين. قبولیت کی نیت کرتے ہوئے ایک دفعہ محض صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ.